बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
रेडियो तरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज़ सामिन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अहमद मिर्जादे, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 और 109 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری مجلس اور آخری مجلس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو رات کو نشر ہوتی ہے، شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں پیش کیے گئے پروگرام اور ریڈیو تہران کے پروگراموں کی آرکائیو، نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمینا پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے۔ دعائے کمیل کے اس اقتباس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ وہ جوہری معاہدے سے ہٹ کر کوئی بات قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ دفاعی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی نے کہا کہ دفعہ 370 کی بحالی کے تعلق سے سبھی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ طالبان اہلکار تلاشی کے بہانے لوگوں کے گھروں اور دفتروں اور ان کی کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ سیونی فوجیوں نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے، اور شمال مشرقی شام کے صوبہ الحسکہ کے جنوب میں واقع شہر الشدادی میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے، جو بین الاقوامی امن کانفرنس کے سلسلے میں پیرس کے دورے پر ہیں، اخبار لیمونٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران مذاکرات جاری رکھنے کے طریقے پر غور کر رہا ہے تاکہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ ہی وہ ملک ہے جو ایٹمی معاہدے سے علیحدہ ہوا جس نے ایران کے خلاف پابندیوں کی بحالی کا اعلان کیا، ایرانی عوام کے مسائل و مشکلات میں اضافہ کیا اور ایران کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا، اور امریکہ نے نہ صرف ایران بلکہ ایران کے ساتھ تجارت کے خواہاں اپنے اتحادی ملکوں کے خلاف بھی تادیبی کاروائیاں کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ پابندیوں کو دباؤ کے ہتھکنڈے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے کہا کہ یورپی ملکوں نے بھی اپنے کسی وعدے پر عمل نہیں کیا، اور پھر بھی وہ قانون کے دائرے میں لائے جانے والے ایرانی اقدامات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں جو ایران کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کے بارے میں کہا کہ افغان عوام کی خواہش اور مرضی کے مطابق ہی افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کا قیام ضروری ہے، اور یہ کہ اس ملک کو کسی بیرونی ملک کے اڈے میں تبدیل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا کہ ایک آزاد اور بین الاقوامی ادارے کی حیثیت سے آئی اے ای کو دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے روسی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو میں ایران کے پرام جوہری پروگرام کے خلاف ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے حالیہ موقف کے بارے میں کہا ہے کہ فتنہ انگیزی اور کاغذ بازی اور سیٹلائٹ تصویر کی جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نیز ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بیانات و الزامات، یہ سب جوہری دہشت گردی کے مترادف ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوری ایران سیف گارڈ سسٹم کے تحت تمام قوانین پر عمل کرتا رہا ہے اور وہ این پی ٹی کے اصولوں پر بھی کاربند ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے اور ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی کا عمل بھی پرامن پروجیکٹ کے مطابق اسی سطح کا ہے کہ جس کی ایران کو ضرورت رہتی ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری تنصیبات کا ہمیشہ اور منظم طور پر معائنہ کیا جاتا رہا ہے اور تنصیبات میں لگے کیمروں کے ذریعے نگرانی بھی کی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے برتی جانے والی دشمنی کی بنا پر ایران کے پرام جوہری پروگرام میں اختیار کیا جانے والا رویہ سیاسی محرکات کا حامل رہا ہے جو امتیازی سلوک کا بھی حامل ہے اور یہ عمل ہرگز ناقابل قبول ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے اعتماد کی بحالی کے لیے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ نیک نیتی کا اظہار کیا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور یورپی ملکوں کی جانب سے اپنائے جانے والے غلط طریقے کو بہر صورت روکے جانے کی ضرورت ہے اور ایرانی عوام کے مفادات کو اب اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ واضح ہے کہ آئی اے ای کی جانب سے اب تک 15 سے زائد رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر پوری طرح سے عمل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے دباؤ میں آ کر آئی اے ای کے سربراہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیتے ہیں جو ایران کے لیے کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ رافائل گروسی نے ابھی حال ہی میں کرج میں ایک پلانٹ کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا جسے ایران نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے زور دے کر کہا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں شمال مغربی ایران میں منعقد ہوں گی۔ دوسری جانب سپاہ پاسداران کے نائب سربراہ جنرل فدوی نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کی طاقت میں اتنی ہیبت ہے کہ دشمن اسلامی جمہوری نظام کے خلاف جارحیت کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی رپورٹ کے مطابق بری فوج کے کمانڈر جنرل کیومرس حیدری نے کہا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقیں جمعے سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع ہوں گی اور ان میں بری فوج کے دستے اور مختلف یونٹیں حصہ لیں گی۔ بری فوج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ فاتحان خیبر فوجی مشقوں میں بختر بند یونٹ، توپ خانے، ڈرون، الیکٹرانک جنگی آلات اور فضائیہ کی حمایت یافتہ ہیلی کاپٹر بھی شامل رہیں گے۔ بری فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ یہ فوجی مشقیں جن کا مقصد ملک کے شمال مغربی علاقے میں ہے اور ہر طرح کی توانائیوں کی تقویت کرنا ہے، ان میں بعض ہتھیاروں اور فوجی دستوں کی حربی صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا۔ بری فوج کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اس علاقے اور ملک کے مختلف حصوں میں مسلح افواج کی مشقیں ایک منظم منصوبہ بندی کے مطابق فوجی یونٹوں کی مشقوں کے کیلنڈر پلان کی بنیاد پر انجام پا رہی ہیں اور ان کا مقصد جغرافیائی حدود اور ایرانی سرحدوں میں فوجی ہتھیاروں اور جنگی آلات کے تجربات اور مسلح افواج کی آمادگی کا جائزہ لینا ہے۔ اس درمیان سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈپٹی کمانڈر نے کہا کہ اسلامی انقلاب کی قدرت و طاقت اس بات کا باعث بنی ہے کہ دشمن اسلامی جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی ہمت تک نہ کرے اور اسی بنا پر اس نے اقتصادی اور ثقافتی جنگ شروع کی ہے۔ جنرل علی فدوی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسلامی انقلاب کی بنیاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ملک کی طاقت کو بڑھانے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ 8 سالہ دفاع مقدس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا اور یہ بھی سکھایا کہ کوئی بھی دشمن ہمارے ملک کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتا اور دشمن کی اقتصادی اور ثقافتی جنگ بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ انہوں نے اربعین حسینی میں عوام کے اندر از خود پیدا ہونے والے جوش و خروش کے بارے میں کہا کہ اربعین حسینی کے موقع پر انجام پانے والا مارچ ایک وسیع و عظیم طاقت ہے اور کسی غلط اقدام سے اس کی عظمت کو نقصان نہیں پہنچنے دینا چاہیے۔ دوسری جانب عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے بھی کہا کہ کوئی بھی طاقت ایران پر حملے کی ہمت نہیں رکھتی۔ جنرل رحیم صفی نے کہا کہ قوم اور مسلح فوج دونوں ہی اتنے قوی ہو چکے ہیں کہ امریکہ جیسی کوئی بھی علاقے سے باہر کی طاقت یا کوئی دوسری طاقت ایران کی طاقت و اقتدار کے سامنے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی جو ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر یلغار پر منتج ہو۔ عسکری امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر نے مزید کہا کہ آبادان کے محاصرے کو ناکام بنانے کے لیے انجام پانے والی کارروائی کو 40 سال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رہبر انقلاب اسلامی کی سرپرستی میں فوج اور سپاہ پاسداران کے درمیان اعلی سطح کی ہم آہنگی اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ ایران میں اقوام متحدہ کے 2 عہدیداروں نے تہران میں ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یو این سی آر کے نئے کوآرڈینیٹر اسٹیفن پریسنر نے ایران میں اپنے مشن کے آغاز پر ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات میں انہیں اپنے کاغذات تقرری پیش کیے۔ ایران میں یونیسیف کے دفتر کے نئے سربراہ روبن نندی نے بھی ایران میں اپنے مشن کے آغاز پر تہران میں جمعرات کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ملاقات کی اور انہیں اپنی تقرری کے کاغذات پیش کیے۔ پاکستان اور روس نے 2 طرفہ دفاعی اور عسکری تعلقات کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پاکستان اور روس کے درمیان یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں منعقد ہونے والے روس پاکستان مشترکہ ملٹری مشاورتی کمیٹری جے ایم سی سی کے اجلاس میں کیا گیا۔ پاکستان کے سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل محمد بلال حسین اور روس کے نائب وزیر دفاع الیگزینڈر وی فومن نے اپنے اپنے ملکوں کے وفود کی سربراہی کی۔ اجلاس کے دوران 2 طرفہ دفاعی اور عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے اور تعلقات کو زیادہ مستحکم بنانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس کے دوران فوجی ٹریننگ، مشترکہ فوجی مشقوں کے انعقاد اور انٹیلیجنس تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔ روس اور پاکستان کے دفاعی وفود کے اجلاس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ملکوں کا تعاون علاقے میں امن و استحکام کی تقویت میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ واضح رہے پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ ملٹری مشاورتی کمیٹی 2018 میں قائم ہوئی تھی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اور عسکری شراکت داری 2014 میں ہونے والے معاہدے کے مطابق جاری ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی سیاسی جماعت نیشنل کانگریس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے کہا کہ دفعہ 370 کی بحالی کے تعلق سے سبھی سیاسی جماعتوں کا موقف ایک ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلی فاروق عبداللہ نے پارٹی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے بارے میں سبھی جماعتوں کا موقف ایک ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کے تعلق سے سب ایک ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پرام طریقے سے اپنے حقوق کی بحالی چاہتے ہیں اور کسی بھی طرح کے تشدد پر یقین نہیں رکھتے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم جموں کشمیر کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے روزگار کے نئے مواقع نہ صرف یہ کہ فراہم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ماضی میں قائم کیے گئے ادارے بھی بند ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ مزید بے روزگار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نوجوانوں کو روزگار فراہم نہ کیے گئے تو خطے میں بربادی کے سوا کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا اور نوجوان بری عادتوں من جملہ منشیات کے عادی بن جائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ نے ہدایات جاری کی ہیں کہ طالبان اہلکار تلاشی کے بہانے لوگوں کے گھروں اور کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے سربراہ ملا محمد اخند کی ہدایت کے مطابق طالبان اراکین کو افغانستان کے مختلف علاقوں خاص طور سے کابل میں گھروں کی تلاشی اور سرکاری گاڑیوں کی تلاشی میں لوگوں کے گھروں اور عوامی کمپنیوں میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ طالبان اہلکار جو لوگوں کے گھروں میں رہائش پذیر ہیں گھروں سے باہر نکلیں اور فوجی مراکز جا کر تعینات ہوں۔ طالبان حکام نے اس سے قبل بھی طالبان اراکین سے کہا تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں، اس لیے کہ افغان عوام نے گزشتہ 40 برسوں کے دوران صرف خون ریزی اور قتل و غارت گری کا سامنا کیا ہے۔ طالبان اراکین کو یہ ہدایت ایسی حالت میں جاری کی گئی کہ اس سے قبل افغان عوام کے ساتھ ان کے غلط رویے کی رپورٹیں سامنے آئی تھیں۔ سیونی فوجیوں نے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ کے دوران ایک خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ سیونیوں نے اپنی اس جارحیت کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ فلسطینی خاتون سیونی فوجیوں پر چاقو سے حملہ کرنا چاہتی تھی۔ مقبوضہ بیت المقدس پر سیونیوں کی یلغار کے بعد فلسطینی شہریوں اور سیونی فوجیوں کے درمیان سخت جھڑپ شروع ہو گئی، جس میں سیونیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ سیونی فوجیوں نے غرب اردن کے شہر جنین پر بھی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو بھی سیونی فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور جنین پر حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے سیونی فوجیوں کے وحشیانہ جرائم کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کے خون کا انتقام لیا جائے گا۔ بحرینی عوام کی اسلامی تحریک کے رہنما شیخ عیسیٰ قاسم نے سیونی وزیر خارجہ کے دورہ منامہ پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سیونی حکومت ساز باز کے ذریعے بحرین کے عوام کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہے۔ الاحد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق بحرینی عوام کے مذہبی اور انقلابی رہنما حیت اللہ عیسیٰ قاسم نے جمعرات کو واسف سیونی حکومت کے وزیر خارجہ یائر لوپٹ کے دورہ منامہ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ سیونی حکومت سے تعلقات کی برقراری کی نفرت انگیز خیانت عوام کے خلاف بحرینی عوام کی ایک سیاسی جنگ ہے جس میں خوف، وحشت، غربت، قید و بند، شہریوں کی جلاوطنی، توہین و تحقیر، الگ تھلگ کرنا اور حقوق کو سلب کر لینا بھی شامل ہے۔ آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے زور دے کر کہا کہ بحرین حکومتی پالیسی کے مقابلے میں اپنے حقیقی تشخص پر قائم ہے اور استقامت طویل ہوگی، اور یہ بحرینیوں کے لیے ایک فیصلہ کن اور اپنی حیثیت کی بقا کی جنگ ہے۔ سیونی وزیر خارجہ تل ابیب منامہ کے درمیان تعلقات کی برقراری کے معاہدے کے بعد پہلی بار 30 ستمبر کو بحرین کے دورے پر پہنچے۔ بحرین نے ستمبر 2020 میں ٹرمپ حکومت کی کوششوں سے غاصب سیونی حکومت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے، جس کی بہت سے ملکوں اور عوام نے سخت مخالفت کی تھی۔ شمال مشرقی شام کے صوبہ الحسکہ کے جنوب میں واقع شہر اشدادی میں امریکی فوجی اڈے پر راکٹ حملہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ راکٹ حملہ جمعرات ہوا جس کے ذریعے الجبسا آئل فیلڈ میں امریکی فوجی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ پریس رائے نے گزشتہ ایک ماہ کے دوران امریکی فوجی اڈے پر اس قسم کا دوسرا راکٹ حملہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اس حملے کے ساتھ ہی شہر اشدادی میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی فوجی مرکز پر یہ راکٹ حملہ شہر اشدادی کے شمال مغربی علاقے سے ہوا جو اس وقت رہائشیوں سے خالی ہے۔ اس حملے کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عرب قبائل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم اور صدر نے ملک کے انتخابات کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے بیانات کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ عراقی وزیراعظم مصطفیٰ قاسمی نے ایک بیان جاری کر کے اپنے ملک کے انتخابات کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے بیانات کی اہمیت پر تاکید کی اور حکومتی اداروں کی جانب سے انتخابات کے عمل کی حفاظت کی پابندی کیے جانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے انتخابی امیدواروں سے قانون و آئین پر عمل کرنے اور عوام سے بڑے پیمانے پر انتخابات میں شرکت کی اپیل کی۔ عراق کے صدر برہم صالح نے بھی ایک بیان میں انتخابات کے بارے میں مرجع عالی قدر آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی ہدایت کو شہریوں کی کامیابی اور دفاع وطن کے لیے اس حساس اور نازک حالات میں آپ کے قومی موقف کا عکاس قرار دیتے ہوئے حکومتی نظام میں موجود کمیوں کی اصلاح کے لیے انتخابات میں رائے دہندگان کی وسیع پیمانے پر شرکت پر زور دیا۔ مرجع علی قد آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے ایک اعلامیہ میں عراقی عوام کو پارلیمانی انتخابات میں پوری آگاہی اور ذمہ داری سے شرکت کی ہدایت کرتے ہوئے حکومت کے اہم عہدوں سے بدعنوان اور نااہل عناصر کو نکال باہر کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے بیان میں کہا گیا کہ رائے دہندگان کو چاہیے کہ وہ حکومتی نظم و نسق میں حقیقی تبدیلی لانے اور اقتدار میں بیٹھے بدعنوان عناصر کو ہٹانے کے لیے اس اہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور انتخابات میں بھرپور شرکت کر کے ایماندار افراد کو منتخب کریں۔ قوسمین آخر میں یہ خبر کہ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمن کے صوبے مار پر 40 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی ہے۔ اور سمین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
سایہ زلف گرا گیر کرو, سایہ زلف گرا گیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو, آج روشن میری تقدیر کرو. دل کے ویران کو روشن کر دو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو, اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو. کب تلک مجھ سے حجاب تصویر کرو, اور واضح ذرا تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو پردہ, مصحف نور کی تفسیر کرو, مصحف نور کی تفسیر کرو. او تصور پہ حقیقت خوابوں کی یہ تعبیر کرو.
اور سامعین, آپ سماعت فرمائیے پروگرام اسوہ بشریت, جس کے بعد دعائے کمیل سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, اور اسی کے ساتھ ہی ہماری نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی.
محترم سامعین, خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں آج ہم چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معروضات لے کر حاضر ہیں. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم ائمہ طاہرین علیہم السلام کی سیرت کے حوالے سے اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام یعنی عابدوں کی زینت کی زندگی کو متعارف کرانے کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے، اور آج ہم اسی امام معصوم کی روش اور آپ کی زندگی کے نشیب و فراز سے آشنائی حاصل کریں گے۔ پروگرام سے مستفیض ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، قول مشہور کی بنا پر امام سجاد علیہ السلام نیمہ جماد الاول یعنی 15 جماد الاول 38 ہجری قمری کو امامت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اختتامی دور میں دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے آخری 3 اختتامی برس بہت ہنگامہ خیز تھے۔ بنی امیہ کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اسی اعتبار سے ان کے ظلم و بربریت، سرکوبی اور قتل و غارت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ خوارج نے کہ جو جہل و تعصب کا نمونہ تھے، حضرت علی علیہ السلام کے خلاف معاویہ کی ظالمانہ اور فریب کارانہ حکومت کی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور آخر کار حضرت علی علیہ السلام کو کوفے میں محراب عبادت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مجتبیٰ علیہ السلام کے 10 سالہ دور کا آغاز ہو گیا، اور امام سجاد علیہ السلام اس تمام عشرے میں معاویہ کے ساتھ اپنے چچا کی مقابلہ آرائی کا مشاہدہ کرتے رہے۔ آپ امام حسن علیہ السلام کے خلاف کوفے کے عوام کی خیانت اور بے وفائی کا بھی نظارہ کر رہے تھے، ایسی بے وفائیاں کہ جو معاویہ کی سازشوں کے سبب شہادت امام حسن علیہ السلام پر منتج ہوئیں۔ اس زمانے میں امام سجاد علیہ السلام تقریباً 13 سال کے تھے کہ آپ کے پدر بزرگوار امام حسن علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ اس دور میں بھی امام سجاد علیہ السلام معاویہ کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کی نامہ نگاریوں اور باہمی تنازعات اور کشمکش کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ معاویہ اسلام کا تظاہر کر کے حضرت علی علیہ السلام کی نورانی شخصیت کو خراب اور رائے کو فریب دے کر مسند اقتدار پر بیٹھا تھا، اور مولا علی کے بعض مخلص ساتھیوں مالک اشتر اور حجر بن عدی جیسے بہت سے مولا کے چاہنے والوں کو مظلومانہ طریقے سے شہید کر کے لوگوں کے درمیان روب و وحشت ایجاد کر دی تھی تاکہ اپنی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کرے۔ معاویہ نے شیطانی نارنگیوں سے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یزید کو جو بے راہ روی، ہوا و ہوس اور شراب خاری میں شہر آفاق تھا، اپنے بعد اپنا جانشین اور مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس 10 سالہ دور میں اپنی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام کو درپیش تمام سیاسی اجتماعی حالات کے نشیب و فراز کا مشاہدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ عاشور کا المناک واقعہ رونما ہوا۔ اس وقت سے امام سجاد علیہ السلام کی درد بھری، پرمشقت اور خطیر ذمہ داریوں کا آغاز ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت امت مسلمہ کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی کہ جب پورے عالم اسلام میں صرف شمشیر حاکم تھی اور عقل و منطق اور اسلامی و انسانی اقدار کا وجود تک نہیں تھا۔ ایسے وقت میں امام سجاد علیہ السلام کربلا کے جاویداں کارنامے کے پیغام رساں بن گئے۔ ابھی تلواروں کی جھنکار کی آوازیں عاشورہ کے عظیم حادثے کے باقی ماندہ افراد کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں کہ اسیران کربلا کو کوفے کے خود فروختہ عناصر اور خائنوں کی ناپاک نگاہوں کے سامنے عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے جو طاقت کے نشے میں چور تھا اور خود کو کربلا کی جنگ کا فاتح اور چیمپئن سمجھ رہا تھا، جب امام سجاد علیہ السلام کا اس سے سامنا ہوا تو اس نے اس ذوق میں کہ وہ امام علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کر دے گا، چنانچہ غصے میں اور تحقیر آمیز لہجے میں بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کسی خوف کے بغیر ابن زیاد کا جواب دیا، علی ابن الحسین۔ ابن مرجانہ ملعون نے کہا، کیا علی ابن الحسین کو خدا نے نہیں مارا؟ امام علیہ السلام سمجھ گئے کہ بنی امیہ کے درندے کربلا کے ہولناک قتل عام اور اپنے سیاہ کرتوتوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا کر رائے عامہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا جسے تیرے جلاد سپاہیوں نے شہید کر دیا، اسے خدا نے نہیں مارا بلکہ یزید کے وحشی اور اسلام مخالف عناصر نے ناروا اس کے پاکیزہ خون کو زمین پر بہا دیا۔ امام سجاد علیہ السلام کا کلام اتنا صریح اور قاطع تھا کہ جس سے ابن زیاد کے تن بتن میں آگ لگ گئی اور اس نے غصے میں کہا، میرے جواب میں دلیری دکھاتے ہو؟ اور اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کا کلام قطع کر دو اور ان کا سر قلم کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا دوڑ کر اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور کہا کہ مجھ کو بھی اس کے ساتھ قتل کیا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پھوپھی رہنے دیجئے اور مجھے ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ ابن زیاد تو یہ سمجھا تھا کہ کربلا میں آل محمد کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام کے دل میں موت کا ڈر سما گیا ہوگا اور وہ قتل کی دھمکی سے سہم جائیں گے، مگر دلیر حسین علیہ السلام کے دلیر فرزند نے تیور بدل کر کہا، ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا ابھی تک تجھے نہیں معلوم کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے جنہوں نے ظالم کے سر کو جھکا دیا۔ حکم قتل ختم ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کی شہادت سے ان کی اولاد و اہل حرم پر کوئی خوف نہیں چھایا، بلکہ قاتل اس خاندان کے صبر و استقلال کو دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں۔ عبیداللہ نے محسوس کر لیا کہ اس میں امام سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے اور اس صورتحال کے جاری رہنے سے اس کی رسوائی ہوگی اور حقائق مزید روشن ہوں گے، اس لیے حکم دیا کہ اسیروں کے قافلے کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ شام میں یزید کے دربار لے جایا جائے۔ یزید بن معاویہ نے دمشق کی جامع مسجد میں ایک عظیم اجتماع بلایا تاکہ سب کے سامنے خاندان وحی کی شان و منزلت کم کرے اور ان کی توہین کرے۔ اس لیے اس نے اپنے ایک اعلی کار اور درباری مقرر کو منبر پر بیٹھایا۔ اس نے بھی بھرپور گستاخی کے ساتھ خاندان نبوت و امامت کی توہین میں زبان کھولی اور اسلام مخالف خاندان ابو سفیان کی تعریف کے پل باندھے۔ یزید پہلے ہی امام علیہ السلام کے رسوا کر دینے والے کلام سے خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے اجازت نہیں دی، مگر یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ سے کہا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس مرد کا خطبہ کتنا مؤثر ہوگا، کہنے تو جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ یزید نے جواب دیا، تم اس خاندان کی صلاحیتوں سے بے خبر ہو، انہیں علم و فصاحت ایک دوسرے سے ورثے میں ملتی ہے، مجھے خوف ہے کہ اس کا خطبہ شہر میں فتنہ انگیزی کا سبب نہ بنے اور ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا خطبہ سن کر ہمارا ہی غریبان پکڑ لیں۔ لیکن عوام نے بھی اصرار کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو منبر پر بیٹھنے دیا جائے۔ آخرکار شامیوں کے اصرار پر یزید نے بادل ناخواستہ اجازت دے دی کہ امام علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوں۔ اس روز آپ علیہ السلام نے منبر پر ایسا خطبہ دیا کہ لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ان کے دلوں میں خوف اور لرزہ طاری ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، خداوند عالم نے ہم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھ خصلتوں سے نوازا ہے، جو یہ ہیں: علم، حلم، بخشش و سخاوت، فصاحت اور شجاعت، اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت۔ لوگوں، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آبا و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا کے دامن سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گیا۔ میں اس رسول کا بیٹا ہوں جس کو خدا بزرگ و برتن نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبرائیل علیہ السلام کی تائید و حمایت اور میکائیل علیہ السلام کی مدد و نصرت حاصل تھی۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ و پاسدار کا بیٹا ہوں۔ فریب خوردہ عوام کے جو وہاں موجود تھے حیرت سے امام کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ نے ہر جملے میں اپنے خاندان کی عظمت اور امام حسین علیہ السلام اور اپنے اصحاب کی جاگداز شہادت کی گہرائی کو نمایاں کیا۔ شام کے لوگ جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کو فریب دیا گیا ہے، وہ غماندوہ میں ڈوب گئے تھے۔ جب لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کا کلام سنا تو چیخ مار کر رونے پیٹنے لگے اور ان کی آوازیں بے ساختہ بلند ہونے لگیں۔ یہ حال دیکھ کر یزید گھبرا اٹھا کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس نے اس کے رد عمل میں فوراً مؤذن کو حکم دیا کہ آذان شروع کر کے امام کے خطبے کو منقطع کر دے۔ مؤذن گلدستہ آذان پر گیا اور کہا، اللہ اکبر، خدا کی ذات سب سے بزرگ و برتر ہے۔ امام نے فرمایا، تو نے ایک بڑی ذات کی بڑائی بیان کی اور ایک عظیم الشان ذات کی عظمت کا اظہار کیا، اور جو کچھ کہا وہ حق ہے۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام نے فرمایا، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں اور ہر انکار کرنے والے کے خلاف اقرار کرتا ہوں۔ پھر مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ فبکا علی، یہ سن کر حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، اے یزید، میں تجھ سے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا تھے یا تیرے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تیرے نانا تھے تو سب جانتے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر میرے جد تھے تو کیوں تو نے میرے بابا حسین کو، جو محبوب خدا و پیغمبر تھے، بے دردی سے ان کے اموال لوٹ لیے، ان کے متحر جسموں کو زمین پر پڑا چھوڑ دیا اور ان کے اہل حرم کو اسیر بنا لیا اور کوچہ و بازار میں پھرایا؟ وائے ہو تجھ پر کہ روز قیامت میرے نانا اور میرے بابا تجھ سے پیکار کریں گے۔ یزید کی جو بری طرح سے سرگرداں اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، باوجود کہ قتل امام سجاد علیہ السلام کا ارادہ رکھتا تھا، تاہم امام کی دلجوئی کرنے لگا اور خود کو قتل حسین سے بری کرنے کے لیے کہنے لگا، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو تمہارے بابا کی جو بھی خواہش تھی اسے پورا کر دیتا اور اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ پروگرام میں ہم کوفہ و شام میں امام چہارم علیہ السلام کے بیانات کی تاثیر کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا۔ كشف ذري والنورى في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، آلام میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔